الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم. گزشتہ دو مجلسوں میں ہم نے ہمارے سلسلے کے بہت بڑے بزرگ حضرت میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمت اللہ علیہ کے حالات ہم نے سنے. آج کی مجلس سے ہم سلسلے کے ایک بہت بڑے بزرگ جن کو سید الطائفہ بھی کہا جاتا ہے, یعنی ہمارے بزرگوں کی جماعت کے سردار, حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ. حضرت بڑے عالم بھی ہے لیکن حاجی کے لقب سے مشہور ہو گئے, اور روحانی نسبت اور تعلق بہت قوی ہے اللہ تعالی سے. اور بڑی خوبی کی بات یہ ہے, عالم ہے, صوفی بزرگ صاحب نسبت ہے, ساتھ ساتھ میں بھارت کی آزادی کے بڑے مجاہد بھی ہیں. یہ خوبیاں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی ذات کے اندر جمع. آپ کی پیدائش 22 سفر المظفر 1233 ہجری 1817 میں سنیچر کے دن نانوتا میں ہوئی. یہ نانوتا سہارنپور کے قریب میں ہے. اس بستی سے اللہ تعالیٰ کے کیسے کیسے اولیاء امت کو نصیب ہوئے. اولیاء اللہ اور علماء کی یہ نورانی بستی ہے. ابا جان حافظ محمد امین صاحب نے پیدائش کے بعد آپ کا نام امداد حسین رکھا تھا. اس زمانے میں نام کی پیدائش کی تاریخ نکالنے کا عام رواج تھا, تو تاریخ نکالی گئی تو نام ظفر احمد بنا. لیکن شیخ المشائخ حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا نام امداد الہی تجویز کیا, اور پھر امداد اللہ سے آپ مشہور ہو گئے. 3 سال کی عمر میں مجاہد عظیم حضرت مولانا سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی گود میں آپ کو دیا گیا تھا. حدیث سے بھی ثابت ہے اور بزرگوں کے عمل سے بھی ثابت ہے کہ بچوں کو بزرگوں کے پاس لے جانا چاہیے. مدینہ منورہ میں بچے پیدا ہوتے تھے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بچوں کو لایا جاتا تھا. حضور ان بچوں کو بہت پیار فرماتے, دعائیں دیتے. یہ بچے کبھی حضور کے کپڑے مبارک پر پیشاب بھی کر دیتے تھے. حدیث میں کتاب الطہارت میں باب بول السبی آتا ہے, پاکی ناپاکی کے بیان میں بچوں کے پیشاب کا بیان آتا ہے. تو وہاں اس طرح کی کئی حدیثیں موجود ہیں کہ یہ بچہ حضور کی گود میں آیا, اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا, بدن پر پیشاب کر دیا. اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو گود میں لیتے تھے, اور یہ اللہ کے آخری نبی ہمارے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توازو تھی, سادگی تھی کہ بچوں کو گود میں لیتے, چاہے بچے پیشاب کر دے وے وہ بھی گوارا کرتے تھے. تو یہ حدیث سے بھی ثابت ہے, بزرگوں کا بھی عمل ہے. اسی لیے یہ چیز کرنی چاہیے کہ گھروں میں بچے پیدا ہو تو بچوں کو اولیاء اللہ کے پاس لے جاؤ, بزرگوں کے پاس لے جاؤ, ان کے پاس دعا کرواؤ, ان کے منہ میں کھجور چبوا کے بچوں کے منہ میں رکھو, جو تہنیک کہی جاتی ہے, دعائیں کرواؤ. یہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ چیز بچوں کی زندگی کے اندر نورانیت کے آنے کا ذریعہ بنے گی. تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب 3 برس کے تھے کہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی گود میں دیا, اور حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے تبرکن بیعت بھی کیا. یہ بھی ہمارے بزرگوں کے یہاں ایک سلسلہ ہے کہ تبرکن چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی بیعت کر لیتے ہیں تاکہ ایک برکتی نسبت ہمیشہ کے لیے یادگار رہے کہ ان کو فلاں بزرگوں نے برکت کے طور پر بیعت کیا تھا. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کی عمر 7 برس کی تھی, والدہ کا انتقال ہو گیا. جیسے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمینہ ماجدہ, وہ بھی بچپن میں حضور تھے اور انتقال کر گئے. ماں نے انتقال سے پہلے ایک وصیت کی. ماں کو بچے سے بڑی محبت تھی, وصیت یہ کی کہ میرے بچے کو کوئی شخص ہاتھ نہ لگاوے. بہت سی مائیں اس کی کوشش کرتی ہے, اس لیے کہ ہاتھ لگانے والے بہت سے بری نیت والے بھی ہوتے ہیں, بری اور گندی نظر والے بھی ہوتے ہیں, ناپاک جذبے سے ہاتھ لگانے والے بھی ہوتے ہیں. اس لیے حضرت کی والدہ بی بی حسینی نے وصیت کی کہ میرے بچے کو کوئی ہاتھ نہ لگاوے. اس لیے ماں کے انتقال کے بعد حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کو بہت حفاظت سے رکھنے کی کوشش کی گئی, لیکن اللہ تعالیٰ نے بچپن میں آپ کے دل میں حافظ قرآن ہونے کا شوق پیدا کیا, خود سے شوق آیا میں حافظ قرآن بن جاؤں. خود اپنی محنت سے انہوں نے قرآن کا حفظ شروع کیا. اور ایسے بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں کہ اپنی محنت سے وہ حفظ کرتے ہیں. حفظ شروع کیا, رکاوٹیں بھی آتی رہی, لیکن یہ بھی حفظ میں لگے رہے اور اللہ کے فضل و کرم سے حفظ مکمل ہو گیا. اللہ تعالی ہمارے بچوں اور نسلوں کو بھی حفظ کی توفیق دے وے, حافظ بناوے, یہ بہت بڑی نعمت ہے. 16 سال کی عمر میں 1239 ہجری میں بہت بڑے ایک بزرگ حضرت مولانا مملوک علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دلی چلے گئے نانوتا سے, اور دلی جا کر کے فارسی عربی صرف نحو کی کتابیں پڑھی, لیکن باطنی علوم روحانی علم اللہ کے ساتھ تعلق اس کی طرف حضرت کا بہت دھیان تھا. اور اللہ تعالیٰ کی ایک جو ہے عادت ہے, اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہے, اللہ جس سے جو کام لینا چاہتے ہیں اس کو اس کے اسباب وسائل سادھن سامگری عطا فرماتے ہیں, جس سے اللہ کو جو کام لینا ہوتا ہے. اور دوسرا یہ اس کام کے مناسب توفیق بھی عطا فرماتے ہیں. اسی لیے ہمیں تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہی کہنا چاہیے, اللہ ہم سے اپنے دین کا کام لے لے وے, اللہ ہمیں اپنا بنا لے وے. اب اللہ کیسے لیں گے وہ اللہ پر چھوڑ دو, اسباب اور سادھن سامگری اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے اور توفیق بھی اللہ دیں گے, ہمیں تو مانگتے رہنا چاہیے. 18 سال کی عمر میں ایک بہت بڑے نقشبندیہ سلسلے کے بزرگ مولانا نصیر الدین صاحب سے آپ نے بیعت کی. یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ جوانی کی عمر میں بیعت ہو جانا چاہیے, اسی لیے کہ جوانی ہی بگڑنے اور بننے کا زمانہ ہے. اگر جوانی کے اندر کسی اللہ کے نیک بندے کے ساتھ تعلق ہو گیا تو انشاءاللہ جوانی شاب النشا فی عبادت اللہ, کہ وہ نوجوان جس کی جوانی کی اٹھان اللہ کی عبادت میں ہوئے وہ انشاءاللہ کیفیت حاصل ہو جائے گی. اور جو نوجوان جوانی اللہ کی عبادت کے اندر لگاوے تو حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ اس کو عطا فرمائیں گے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور آج کل جوانی کی عمر کے اندر جو برائیاں ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں, اس لیے جوانی کی عمر کے اندر بیعت ہو جانا چاہیے, اس کے بڑے فوائد ہیں. ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پرانے اکابر مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ کو پڑھائی کے زمانے میں بیعت نہیں کرتے تھے, اس لیے کہ ان کا ایک کام ہے کہ ابھی پڑھو محنت سے, جب پڑھنا مکمل ہو جائے دور حدیث شریف ہو جائے تب بیعت ہو. پھر حضرت فرماتے ہیں کہ بعد کے اکابر نے پڑھنے والوں کو بیعت کا سلسلہ شروع کیا, اس لیے کہ جوانی کی عمر کے لغویات فضولیات اور نامناسب کام ان میں بھی آنے لگے, اس لیے مدرسے کے طلبہ کو بعد کے اکابر نے بیعت کرنے کا سلسلہ شروع کیا. الحمدللہ درجہ عربی دوم سوم کے زمانے میں بھی بیعت ہو گیا تھا پڑھنے کے زمانے میں, اور بعد میں جب حضرت ڈابھیل تشریف لاتے تھے تو شروع کی جماعتیں متعلق تھی اس زمانے میں, تو طلبہ کو ترغیب دے کر پوری پوری جماعتوں کو بیعت بھی کروا دیتا تھا. تو یہ ایک سلسلہ ہونا چاہیے کہ جوانی ہی کی عمر میں بیعت ہو, خصوصاً اسکول کالج یونیورسٹیوں میں جو لوگ پڑھتے ہیں وہ بھی جوانی کی عمر میں بیعت ہو جائے تو انشاءاللہ ان کی جوانی کی بڑی حد تک حفاظت ہوگی, اور وہ ایجوکیشن بھی لیں گے, دین کی تعلیم بھی لیں گے, اور اللہ سے تعلق بھی ہوگا تو گناہوں سے انشاءاللہ بچ جائیں گے. تو 18 سال کی عمر میں بیعت کی, عورات شروع کیے. یہ مولانا نصیر الدین صاحب حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور داماد تھے, اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی کے بھی شاگرد تھے. بس جوانی ہی کے اندر 18 سال کی عمر اللہ کی محبت, اللہ کا عشق, ذکر عورات کی پابندی ایسی ہوئی کہ چند ہی دنوں کے اندر حضرت کو خلافت بھی مل گئی. بالکل کم عمری کے اندر مولانا نصیر الدین صاحب نے خلافت و اجازت بھی عطا فرما دی. تقریباً 19-1 سال کی عمر رہی ہوگی. یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ بالکل جوانی کے اندر اللہ سے تعلق اتنا مضبوط ہو جائے کہ بزرگوں کی طرف سے خلافت و اجازت مل جائے. اور اسی زمانے میں آپ نے مشکات شریف پڑھنا شروع کی, چونکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پڑھنی چاہیے اور وہ باتیں حدیث میں موجود ہے. اسی لیے آپ نے مشکات شریف حضرت مولانا محمد قلندر صاحب جلال آبادی سے حسن حسین، فقہ اکبر مولانا عبد الرحیم صاحب نانوتوی سے پڑھی، اور مثنوی بھی خوب پڑھتے تھے اور خوب مثنوی مولانا روم کا مطالعہ کرتے تھے. اسی مثنوی پڑھنے کے زمانے میں ایک دن یہ ہوا کہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی. اور یہ چیز میں آپ کو حضرت میاں جی نور محمد صاحب کے واقعات میں سنا چکا ہوں کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے پہلے پیر مولانا نصیر الدین صاحب کا انتقال ہوا تو آپ حاجی صاحب بڑے پریشان رہتے تھے، تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ حضرت میاں جی نور محمد صاحب کے ہاتھ میں رکھ کر کے بیعت کروا دیا تھا. اتنی کم عمری کے اندر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا نصیب ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر ہمارے نوجوان درود پاک زیادہ پڑھے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، تو انشاءاللہ جوانی کی عمر میں خواب میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو سکتی ہے. اور یہ تو یقینی بات ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی خواب میں، اس نے حقیقت میں زیارت کی. اس لیے کہ شیطان حضور کی شکل میں کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا. اس لیے جوانوں کو میں کہتا ہوں زیادہ درود پاک پڑھو، دل کو گناہوں کی گندگی سے پاک رکھو، اپنی جوانی کی حفاظت کرو، انشاءاللہ جوانی کے اندر اللہ تعالیٰ زیارت کی دولت سے مالا مال فرمائیں گے. سن تو مجھے یاد نہیں رہا، ایک مرتبہ یوروپ کے سفر سے واپسی میں رمضان میں عمرے کے لیے رکا، مدینۃ المنورہ پہنچا، غالباً دوسرا عشرہ چل رہا تھا تو ایک عجیب واقعہ وہاں سنا. بمبئی کا ایک نوجوان عمرے میں آیا تھا اور مدینہ پاک آ کر کے صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے جانے کی اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی. دو دن گزر گئے، تین دن گزر گئے، مسجد نبوی شریف میں بھی جاتا، روتا رہتا تھا، رو رو کر یوں سوچتا تھا کہ میں تو بہت گنہگار ہوں، کس منہ سے روزہ مبارک پر سلام پیش کرنے جاؤں. اس لیے کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، اور جو سلام کرتا ہے تو وہاں سے جواب ملتا ہے. تو نوجوان ہمت نہیں کر رہا تھا. چوتھے دن خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو زیارت نصیب ہوئی اور حضور ہی نے فرمایا خواب میں، آ جاؤ میرے روزے پر، میرے سامنے آ جاؤ سلام پیش کرنے کے لیے. خود حضور نے دعوت دی. پھر وہ نوجوان روتے ہوئے پہنچا. اس لیے جوانوں، اگر رو دھو کے سچی پکی توبہ کر لو، گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، درود شریف زیادہ پڑھو، تو جوانی کی عمر کے اندر زیارت انشاءاللہ نصیب ہو سکتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مل جائے تو آدمی کا کام بن جائے. تو حضرت میاں جی نور محمد صاحب نے بھی چند ہی دنوں میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کو خلافت دی. پہلے نقش بندی بزرگ سے ملی، پھر چشتیہ سلسلے کے بزرگ سے خلافت ملی. ایک مرتبہ حضرت میاں جی نے یہ سوال کیا کہ کیا چاہتے ہو، تسخیر یا کیمیا؟ تسخیر کا مطلب یہ ہے کہ سب لوگ تمہارے تابع ہو جاوے، قابو میں آ جاوے، یا کیمسٹری کیمیا، کیا چاہیے تم کو؟ یہ امتحان تھا بزرگوں کی طرف سے، مریدوں کا امتحان لیا جاتا تھا. اب تو وہ دور بھی نہیں رہا کہ مریدوں کا امتحان لے رہے، ورنہ ہمارے بزرگ فرما رہتے ہیں کہ اب اگر جو اکابر امتحان لینا شروع کرے تو ایک مرید بھی باقی نہ رہے. تو ایک صاحب ہے جوان، وہ بڑے لطیفے اور جوکس کیا کرتے ہیں. وہ ایک مرتبہ ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم کو کہنے لگے کہ حضرت میں تو بار بار دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو حضرت تھانوی جیسا نہ بناوے، ورنہ ہم مریدوں کا کیا ہوگا. کہ حضرت تھانوی کے یہاں جو اصلاح ہوتی تھی وہ کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں، بیانوں میں سنتے ہیں. تو کہا اگر حضرت آپ ویسی اصلاح کرنے لگے تو ہم مریدوں کی تو برابر گت بنے گی. تو کہا میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اللہ ایسا نہ بناوے. ایسے بھی مرید ہوتے ہیں دنیا میں. بہرحال تو حضرت حاجی صاحب کا امتحان لیا، تسخیر چاہیے یا کیمیا چاہیے؟ تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے جواب میں کہا محبوب حقیقی اللہ کو چاہتا ہوں، محبوب حقیقی اللہ کو چاہتا ہوں، بس اللہ مل جائے. تو دنیا کیا چیز ہے؟ اللہ ہی مل جائے تو پھر دنیا کیا چیز ہے؟ بس حضرت میاں جی نے بغل سے لگا کر بہت دعا دی، بہت دعائیں دی. یہی ہمارا بھی حال ہونا چاہیے. میں آپ لوگوں کو یہاں رک کر کے عرض کروں کہ بعض لوگ بزرگوں سے تعلق رکھتے ہیں، بیعت ہوتے ہیں، ملتے جلتے ہیں دنیاوی مقصد سے، ہماری روزی میں برکت ہو جائے، دکان میں برکت ہو جائے، کاروبار میں برکت ہو جائے، ان کی سے دعائیں ہم کرواویں. سب سے بڑی چیز اللہ والوں کے ساتھ رہ کر کے جو ہمیں حاصل کرنا ہے وہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنا ہے. کہ اللہ کی محبت مل جائے، اللہ کا عشق مل جائے، اللہ کا پیار مل جائے، یہ ان اللہ والوں کے پاس رہ کر کے حاصل کرنا ہے. بالکل جوانی کی عمر، دو دو بزرگوں سے خلافت مل گئی. اب حضرت حاجی صاحب کا حال یہ ہو گیا کہ لوگوں کے بیچ میں رہنے سے نفرت ہو گئی، جس کو کہتے ہیں خلوت کی محبت. اور بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی جب ہمارے آقا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان فرمانا چاہتے تھے، 40 سال کی عمر ہو گئی، تو قدرتی طور پر حضور کے دل کے اندر بھی خلوت یعنی تنہائی کی محبت آنے لگی. حبب الیہ الخلا، یعنی حضور کو بھی یہ ہوتا تھا تنہائی میں رہو، اکیلے رہو، پرائیویسی میں رہو، لوگوں کے ساتھ ملو جلو مت. اور اسی مقصد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے. آج بھی جو لوگ عمرے میں حج میں جاتے ہیں، غار حرا پر چڑھنا کتنا مشکل کام، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں چلے جاتے تھے, پہاڑ کے اوپر تنہائی میں جا کر کے اللہ کا دھیان کرتے تھے, اللہ کا دھیان کرتے تھے. تو یہ چیز بہت اہم ہے. ہمیں جو ہم لوگ کاروبار کی وجہ سے, ملازمت کی وجہ سے, کھیتی کی وجہ سے, تدریس اور سبق پڑھانے کی وجہ سے, امامت اور تعلیم کی وجہ سے پبلک کے ساتھ رہتے ہیں, لوگوں کے ساتھ رہنا ہوتا ہے, ہمیں بھی بہت ضروری ہے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ وقت خلوت اور تنہائی کا ہونا چاہیے کہ اس وقت میں ہم ہو اور ہمارے اللہ ہو, اور تنہائی میں اللہ کا دھیان کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنی چاہیے, اللہ کی یاد کرنی چاہیے. یہ خلوت تنہائی اور اس میں اللہ سے دل لگانا, یہ روزانہ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ منٹ کرنا چاہیے. شروع میں 5 منٹ سے شروعات کرو کہ 5 منٹ ہی صحیح, موبائل سائلنٹ, بیوی بھی نہ ہو, بچے بھی نہ ہو, کوئی نہ ہو, ہم ہے اور ہمارے اللہ ہے, ہم ہے ہمارے اللہ ہے, بس تنہائی میں اللہ کا دھیان, یہ مزاج ہونا چاہیے. تو اس سے اللہ کی محبت دل میں مضبوط ہوگی, اللہ کا دھیان پکا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا. نیت کرو کہ یہ سلسلہ شروع کریں گے, بہت فائدہ ہوگا آپ کو. 5 منٹ کی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, روزانہ 5 منٹ سے شروعات کرو کہ دل میں اللہ کا دھیان, دل میں اللہ کا دھیان, دل میں اللہ کا دھیان. 5 منٹ سب سے خلوت میں, تنہائی میں اللہ کی طرف متوجہ ہو. تو حضرت حاجی صاحب کو پبلک کے بیچ میں رہنے کی نفرت ہونے لگی, وحشت ہونے لگی, اور بستی سے باہر دیرا جنگلوں میں چلے گئے, خاص کر کے پنجاب کے جنگلوں میں چلے گئے, اور جنگل میں جا کر کے فاقہ یعنی بھوک بھی آپ نے برداشت کی. جنگل میں کیا کھانا ملے گا؟ بعض مرتبہ تو ایسا ہوا کہ 8-8 دن تک آپ کو فاقہ کرنے کا موقع آیا, 8-8 دن تک. اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, حضور سے یہ عمل بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فاقہ ہوتا تھا. آپ نے کتنے واقعات سنے, غزوہ خندق کے موقع پر اتنا فاقہ ہو گیا, اتنی بھوک ہو گئی کہ کمر ٹھیک رکھنے کے لیے پیٹ کے اوپر 2 پتھر حضور کو باندھنے پڑے, آگے کی طرف 2 پتھر حضور نے باندھے تاکہ پیٹ جھک نہ پڑے اور راحت ملے. اندازہ لگاؤ کتنا فقر و فاقہ ہوگا. اور دیکھو آدمی جو چاہے, جب چاہے, جتنا چاہے, کھاتا ہی پیتا ہی رہتا ہے. تو ایک تو یہ جانوروں والی خوبی ہے, یہ جانوروں والی صفت ہے, جب چاہے, جو چاہے اور جتنا چاہے کھاتا ہی رہے, یہ حیوانیت ہے, جانوروں والی صفت ہے. اور اس سے انسان کو دوسری گندی شہوتیں بھی بھڑکتی ہے. اسی لیے حدیث شریف میں علاج بتلایا گیا کہ جوانوں, یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جوانوں شادی کرو, اور جن کو ابھی شادی کا موقع نہ ہو وہ نفل روزے رکھے. اسی لیے کہ نفل روزوں میں بھوکا رہنا پڑے گا تو شہوت ٹوٹ جائے گی. اس وقت جو شہوتیں بھڑکتی ہے اور گندے کام کے جذبات آتے, اس کا ایک سبب, ایک وجہ, ایک ریزن, ایک کارن یہ بھی ہے کہ جب چاہے, جو چاہے, جتنا چاہے लोग बस खाते ही रहते हैं, ये भी गलत आदत है, उसमें भी लिमिट होनी चाहिए। हम अपने पुराने बुजुर्गों की तरह मुजाहदा नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम एहतियात करें, बहुत ज्यादा खाना नहीं चाहिए, और जो है हलाल पाकीजा खाना चाहिए, हर वक्त खाने पीने की फिक्र में नी लगे रहना चाहिए। आखिरत की तैयारी भी जिंदगी का मकसूद बनाना चाहिए। तो 8-8 दिन तक फाका रहा। एक मर्तबा भूख से मजबूरी में एक आदमी से कर्ज मांगा, हालांकि वो दर्ज दे सके ऐसा था, लेकिन उसने कर्ज देने से इनकार कर दिया। बस उसके बाद थोड़ी देर के बाद दिल में ये ख्याल आया अल्लाह की तरफ से कि बहरहाल ये अल्लाह की तरफ से हैं तुम्हारे लिए, क्यों दूसरे के पास मांगने गए। तब से दिल के अंदर एकदम खुशी हुई कि बस अल्लाह मुझे जिस हाल में रखे मैं इसके ऊपर खुश रहूंगा। ये है रजा ब कजा, तकदीर के ऊपर राजी रहना, खुश रहना। एक मर्तबा ख्वाब में हजरत जिब्राइल और हजरत मीकाईल, जो दो बड़े फरिश्ते हैं, उनकी जियारत की। और ये दोनों फरिश्तों की जियारत इस बात की, इसकी ताबीर ये थी कि जिब्राइल वही लेके आते थे, इसलिए जिब्राइल की जियारत का मतलब अल्लाह की तरफ से आपको इल्म दिया जाएगा। और मीकाईल की जियारत, चूंकि मीकाईल बारिश वगैरह के निजाम पर अल्लाह की तरफ से फरिश्ते मुकर्रर है, तो कहा ये मीकाईल की जियारत ये निशानी थी कि अल्लाह ताला आपको रोजी अता फरमाएंगे, ये आपने ख्वाब देखा। बहरहाल 6 महीने तक जंगलों में जिंदगी गुजारी। 1260 हिजरी में फिर उसी जंगलात के जमाने में अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिर से जियारत नसीब हुई दूसरी मर्तबा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में फरमाया तुम हमारे पास आ जाओ, तुम हमारे पास आ जाओ। बस ख्वाब में हुजूर ने ये फरमाया था कि मदीने मुनव्वरा का शौक इतना आया कि असबाब नहीं, पैसे नहीं, लेकिन मदीना के लिए रवाना हो गए 1261 में। और उस जमाने में जो स्टीमर बोट चलती थी उसमें बैठकर रवाना हो गए। फिर भाइयों ने खर्चा भेजा, जिद्दा पहुंच गए, और जिद्दा से सीधे अरफात में गए। हज का जमाना था, हज किया, बिल्कुल जवानी की उम्र में यह हज हुआ हजरत का। शायद यही निस्बत गालिब आ गई कि आपको हाजी इमदादुल्ला साहब मुहाजिर मक्की रहमतुल्ला अलैह कहा जाता है। हालांकि आपका इल्म ऐसा था कि हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्ला अलैह फरमाते थे कि हजरत हाजी साहब तो आलिम गर, लेकिन फिर भी ये हाजी वाली निस्बत मशहूर हो गई। जवानों को मैं कहता हूं जवानी में हज करो, जवानी के हज का जो मजा है वो बुढ़ापे के अंदर नहीं है। हरम में इतनी सहूलियात हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हज तो जवानी ही का है। इसीलिए कोशिश करके जब तंदुरुस्ती अच्छी हो, खिलती जवानी हो, ऐसी उम्र में हज कर लेना चाहिए। हज के बाद हजरत शाह मोहम्मद इसहाक साहब मुहाजिर मक्की रहमतुल्ला अलैह की खिदमत में हाजिर हुए तो हजरत ने कुछ नसीहतें की। पहली नसीहत ये की कि तमाम मखलूक में अपने आप को सबसे कम समझना, ये बहुत बड़ी नसीहत है। अल्लाह की जितनी भी मखलूक है उसमें अपने आप को सबसे کم سمجھنا. یہ میرے اور آپ کے لیے بھی نصیحت ہے کہ ہم اپنے آپ کو سب سے کم سمجھے کہ میں سب سے کم درجے کا ہوں. دوسری نصیحت یہ فرمائی حرام اور مشتبہ یعنی ڈاؤٹ فل شنکاشپد کھانے پینے اور روزی سے بچ کر کے رہنا. حرام روزی اور ڈاؤٹ فل شنکاشپد روزی سے اپنے آپ کو بچا کے رہنا. اور تیسری نصیحت یہ فرمائی الم تعلم بأن اللہ یرا, اس کا مراقبہ کرتے رہنا کہ بھئی یوں سوچا کرو میرے اللہ مجھے دیکھتے ہیں, میرے اللہ مجھے دیکھتے ہیں, میرے اللہ مجھے دیکھتے ہیں. یہ دل دل میں سوچا کرو, اس سے آدمی گناہ سے بچ جائے گا اور اللہ کا دھیان نصیب ہوگا. اور چوتھی بات فرمائی کہ ابھی تم ہندوستان چلے جاؤ, واپس حج سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے. اور مدینہ میں عجیب بات یہ ہوئی کہ ریاض الجنہ میں مراقبے میں تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ریاض الجنہ میں بھی ہوئی. اور ریاض الجنہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا ہونا بہت بڑی نعمت ہے. اور آپ کے سر کے اوپر امامہ رکھا گیا اور پھر 1262 ہجری میں آپ دوبارہ ہندوستان تشریف لائے اور یہاں آ کر کے بیعت کرنا شروع کیا. پہلے تو منع کرتے تھے کہ بھائی مجھ سے کیا بیعت کرو گے, لیکن مدینہ منورہ سے آنے کے بعد بالکل جوانی کی عمر میں ایسی روحانی نسبت تھی کہ لوگوں نے آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنا شروع کیا. ایک مرتبہ یہ بیعت شروع کرنے کا قصہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے. حضرت حاجی صاحب کی ایک بھابھی تھی, اس بھابھی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور خواب میں حضور نے فرمایا اٹھ امداد اللہ کے مہمانوں کا کھانا میں پکواؤں گا, میں تیار کرواؤں گا اور ان کے مہمان علماء ہیں. بس یہ خواب میں اشارہ تھا کہ بہرحال بیعت کرنا آپ شروع کر دیں چونکہ مہمان آئیں گے یعنی بیعت ہونے کے لیے آئیں گے. تب سے آپ نے بیعت کرنا شروع کیا اور بڑے بڑے علماء کرام, ہمارے وہ اقابر جن کو آج ہم اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں, وہ سارے اقابر نے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے مبارک ہاتھ پر بیعت کی. ان میں حضرت محدث کبیر فقیہ اعظم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ, دارالعلوم دیوبند کے بانیوں میں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ, ایسے بڑے بڑے بزرگوں نے حضرت کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنا شروع کیا. ایک مرتبہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب فرمانے لگے کہ شمس تبریز بہت بڑے ولی بزرگ گزرے ہیں, لیکن ان کی زبان مولانا رومی تھے, کا حق تعالی نے مولانا قاسم کو میری زبان بنایا ہے. حضرت حاجی صاحب فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے مولانا قاسم نانوتوی کو میری زبان بنایا ہے, جو میرے دل میں آتا ہے مولانا قاسم صاحب اس کو بیان کرتے ہیں. میں علمی اصطلاحات نہ جانتا ہوں اسی لیے میں بیان نہیں کر سکتا, تو مولانا محمد قاسم صاحب بیان کر دیتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ظاہری اور روحانی علم کے بڑے مالک تھے. اللہ نے بڑا اونچا مقام عطا فرمایا تھا. کچھ اور باتیں میں آپ کی حضرت کی آپ کو بتاؤں, انشاءاللہ زندگی میں بڑا فائدہ ہوگا. حضرت مولانا محب الدین صاحب ولایتی رحمت اللہ علیہ, حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے خلیفہ تھے, بڑے صاحب کشف بزرگ تھے. ایک مرتبہ ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ حدیث پاک میں یوں آتا ہے کہ جو آدمی نماز پڑھے, کامل وضو کرے, پھر دو رکعت نماز پڑھے, اور ایسی نماز پڑھے کہ دل میں صرف اللہ کا دھیان رہے اور کسی چیز کی طرف خیال نہ جاوے, اچھی طرح وضو کرے, دو رکعت نماز پڑھے کہ پوری نماز میں صرف دھیان اللہ تعالی کی طرف رہے, تو یہ نماز کے اوپر بہت بڑی فضیلت ہے. تو انہوں نے کہا افسوس زندگی گزر گئی, دو رکعت نماز کبھی ہم ایسی نہیں پڑھ سکے. اگر میں اور آپ بھی غور کریں کیا ہم نے زندگی میں ایسی دو رکعت پڑھی. ہر ایک آدمی اپنے دل کا حال سوچے, بھائی وضو تو مکمل کیا ہوگا لیکن دو رکعت نماز ایسی کہ صرف اللہ کا خیال, اللہ کے سوا کسی اور کا خیال نہ آنے پاوے, ایسی دو رکعت ہم سوچے کبھی پڑھی زندگی میں ہم لوگوں نے؟ تو مولانا محب اللہ صاحب نے سوچا چلو آج میں کوشش کروں. انہوں نے اچھی طرح وضو کیا اور پوری ہمت سے دو رکعت پڑھنے کھڑے ہوئے کہ آج تو اللہ اکبر کہہ کے سلام پھرانے تک صرف اللہ کا دھیان ہوگا, اللہ کے سوا کسی اور کی طرف دھیان نہیں لے جاؤں گا. اب آدمی کی آنکھ کھلی ہوتی ہے تو ادھر ادھر آنکھ جاتی ہے تو ذہن بھی بھٹکتا ہے. تو مولانا محب اللہ صاحب نے آنکھ بند کر لی پوری نماز میں تاکہ دھیان ادھر ادھر نہ جاوے, اس نیت سے آنکھ بند کر دی, نماز تو پوری کر لی, پوری اللہ کے دھیان کے ساتھ, ایک سیکنڈ کے لیے بھی ادھر ادھر دھیان نہیں گیا. سلام پھرایا تو سلام پھرانے کے بعد اس نماز کو عالم مثال میں دیکھا, کیسی رہی میری نماز؟ تو کہا بہت اچھی, خوبصورت, بہت خوبصورت رہی میری نماز, سر سے لے کر کے پیر تک بہت اچھی, بہت سجائی ہوئی. پھر آنکھ دیکھی, یعنی وہ ایک اندازہ یہ ہے کہ وہ کوئی خوبصورت جنتی حور کی شکل میں نظر آئے دو رکعت نماز. تو کہا آنکھ دیکھی تو آنکھ جو ہے اندھی تھی, کام نہیں کر رہی تھی, تو پریشان کہ میری نماز میں کون سی کمی رہ گئی کہ میری نماز کی جو شکل نظر آ رہی ہے آخرت میں بہت خوبصورت ہے, سمجھو جنت کی اور ہے, لیکن وہ آنکھ اس کی کام نہیں کر رہی. اور آپ جانتے ہو کتنی بھی خوبصورت بیوی کسی کو مل جاوے لیکن وہ اندھی ہو تو لوگ یہی کہیں گے کہ ہے تو اندھی, بھلے جو ہے وہ چاند کا ٹکڑا ہے, کیا کریں گے اندھی کو, تو لوگ اس کو عیب اور خامی سمجھتے ہیں. تو ان کو بھی یہ ہوا کہ میں نے نماز تو پورے دھیان سے پڑھی, پھر میری نماز میں جو شکل بنی وہ کیوں اندھی شکل والی بنی؟ تو فوراً حضرت حاجی امداد اللہ صاحب اپنے پیر کے پاس آئے اور آ کر کے پورا قصہ سنایا. تو حضرت نے فرمایا کہ تم نے کہیں آنکھ بند کر کے تو نماز نہیں پڑھی, تم نے کہیں آنکھ بند کر کے نماز تو نہیں پڑھی. تو کہا حضرت بات تو یہی ہے, میں نے آنکھ اس لیے بند کی تھی تاکہ آنکھ ادھر ادھر جاوے نہیں اور کوئی گندا خیال دل میں آوے نہیں اور پوری نماز میں دھیان اللہ تعالی کی طرف رہے, اس لیے میں نے ایسا کیا تھا. تو حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ بھائی آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا یہ سنت کے خلاف ہے, اس لیے تمہاری نماز کی جو شکل تمہیں آخرت میں نظر آئی وہ اندھی شکل کے اندر، یعنی گویا یوں سمجھو اندھی حور کی شکل میں نظر آئی. اس لیے تمہیں یہ چاہیے تھا کہ آنکھ کھلی رکھ کر کے نماز پڑھو. بھائی ہم تو مکلف ہیں کہ آنکھ کھلی رکھو، کھڑے ہو تو سجدے کی جگہ پر دیکھو، رکوع میں جاؤ اپنے قدم کو دیکھو، سجدے میں جاؤ ناک اور نیچے کی طرف دیکھو، اور بیٹھو قائدے میں تو اپنی گود میں دیکھو. بس یہ کرو اور ذہن کو جمانے کی کوشش کرو. اگر ذہن نہ جمے تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، خیال لانے نہیں ہے، آ جاوے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو اس قدر اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی صفت عطا فرمائی تھی کہ ایک لڑکی کے اوپر جنات کا اثر تھا، تو حضرت کو درخواست کی کہ آپ میرے یہاں تشریف لائیے، میری بیٹی کو جنات کا اثر ہے. تو حضرت پہنچ گئے، فرمائے کہ میں عامل تو نہیں ہوں، لیکن وہ لڑکی کا باپ بہت اصرار کرنے لگا. حضرت گئے تو اس جنات نے سامنے سے سلام دیا اور بہت شرمندہ ہوا. حضرت آپ کیوں تکلیف لے کے آئے؟ آپ اپنا نام لکھ کے بھیج دیتے تو ابھی میں چلا جاتا. اور یوں وعدہ کیا کہ آپ کے سلسلے والوں کو میں کبھی نہیں ستاؤں گا. وہ وعدہ کر کے گیا، آپ کے سلسلے والوں کو کبھی نہیں ستاؤں گا. اور یہ چیز حقیقت ہے کہ دیکھو عامل لوگ عامل بنتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا عملیات کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے میں نے جنات کو جلا ڈالا، کوئی کہتا ہے میں نے جنات کو بوتل میں پیک کر دیا، کوئی کہتا ہے کہ جنات کو میں نے قید کر دیا. وہ جو کہے ہمیں ماننے کا، کام دیکھنے گئے کہ کہاں جلایا، نے کون سی بوتل میں پیک کیا. لیکن یہ بات ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کے اکرام سے ہی جنات بھاگ جاتے ہیں. ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ بات عجیب تھی. بڑے بڑے لوگ جو جنات سے پریشان رہتے تھے حضرت کے پاس آتے، حضرت بیٹی کو جنات لگائے، ماں کو جنات لگائے، بھائی کو، حضرت اتنا کہتے تھے جاؤ اور جب جنات آوے، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں حاضری آئی، تو حاضری آوے تو یوں کہہ دینا محمود نے سلام کہا ہے، بس اتنا کہہ دینا. تو پھر وہ جنات ہمیشہ کے لیے بھاگ جاتا تھا. جب ڈابیل تشریف لاتے تھے حضرت، اس زمانے میں بھی ایسے لوگ آتے تھے اور کہتے حضرت جنات گھر میں ہیں، کسی کو لگائے، حضرت اتنا ہی کہتے تھے کہ کہہ دینا محمود نے سلام کہا ہے، تو جنات بھاگ جاتا تھا. یہ اللہ والوں کو کوئی چکروں میں پڑنے کی ضرورت نہیں، ان کے تقویٰ اور ان کی بزرگی کی برکت سے وہ جنات اکرامن نکل جاتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں. ایک مرتبہ ایک آدمی آیا اور آ کر کے اس نے کہا حضرت وظیفہ بتاؤ کہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے. حضرت حاجی صاحب کو درخواست کی کہ کوئی وظیفہ بتاؤ کہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے. تو حضرت نے فرمایا تمہارا حوصلہ بہت بڑا ہے، ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں. روزہ مبارک کا گنبد ہی کی زیارت ہو جائے بہت غنیمت ہے، روزہ مبارک کی گنبد کی زیارت نصیب ہو جائے یہ بھی بہت غنیمت ہے. حالانکہ ابھی آپ نے سن لیا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی مرتبہ زیارت نصیب ہوئی. خود حضور نے دعوت دے کے مدینہ بلایا اور ریاض الجنہ میں سر پر امامہ رکھا گیا، لیکن تواضع کی حالت یہ تھی. ایک عجیب بات دھیان سے سنو، یہ بات سنانے سے پہلے میں آپ کو تمہید بتلا دوں. یہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے ادب اور تعظیم کا واقعہ ہے. یہ کوئی فقہ کا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ فتوے بازی اور مسئلے بازی کرنے لگو. اسی لیے یہ پہلے ہی میں آپ کو صاف کر دے کے دیتا ہوں. اب دھیان سے قصہ سنو. ایک مرتبہ کسی نے حضرت کو چمڑے کے کالے جوتے ہدیے میں پیش کیے. حضرت حاجی صاحب کو چمڑے کے کالے چمڑے کے جوتے پیش کیے ہدیے میں. تو اور ساتھ میں یوں عرض کیا کہ حضرت نے آپ کو ہدیہ کسی کو ہدیہ دے دیا. تو کہنے لگے کہ حضرت آپ ہدیہ دیتے ہیں تو ہمیں تو بہت اچھا لگتا ہے کہ ہدیہ, اور وہ بھی بزرگوں کا ہدیہ, لیکن چاہت یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ جوتے تھوڑے دن پہن دے تو بیچارے دینے والے کا دل بھی خوش ہوئے اور تھوڑے دن استعمال کر کے برکتن کسی کو دے دیتے تو کتنا اچھا ہوتا. تو اس پر حضرت حاجی صاحب نے فرمایا, بھائی جب سے میں نے کعبہ کا کالا غلاف دیکھا, سنو دھیان سے, جب سے کعبہ کا کالا غلاف دیکھا تب سے کالے چمڑے کے جوتے پہننے کی ہمت نہیں ہوتی ہے. کہ اللہ کے گھر کے غلاف کا جو کلر ہے وہ کلر کے جوتے پہننے کی مجھے کبھی ہمت نہیں ہوتی ہے. سمجھے کتنا ادب ہے. کعبۃ اللہ کا اس کا اندازہ لگاؤ. کئی سال پہلے میں نے یہ واقعہ سنا تھا. تب سے الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ کالے جوتے میں نے بھی کبھی نہیں پہنے, نہ چپل نہ جوتے, کبھی نہیں. مفتی صاحب ایک مرتبہ بہت مہنگے ہدیے میں لے کر آئے تھے تو میں نے جو ہے یہی کہہ کر معذرت کی کہ دیکھو میں تو پہنوں گا نہیں, آپ برا نہ لگائے, کسی کو دے دوں, اس سے بہتر آپ ہی واپس لے جاؤ ہدیہ. تو یہ بات تھی کہ حضرت حاجی صاحب کی یہ بات میں نے پڑھی سنی ہوئی تھی. پھر ارشاد فرمایا کہ جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک کے پردے کا ہرا یعنی گرین رنگ دیکھا تب سے ہرے رنگ کا جوتا میں نہیں پہنتا ہوں. کہ جو میرے حضور کے روزے مبارک پر ہرے رنگ کا کپڑا لگتا ہے, جالی کے اندر جو حضور کے دیوار روم کی حجرے کی دیوار ہے اس پر گرین رنگ کا پردہ لگتا ہے اور گنبد شریف کا رنگ بھی گرین ہے, کہ جب سے وہ گرین رنگ دیکھا تب سے ہرے رنگ کے بھی جوتے میں پہنتا نہیں ہوں, اس کی ہمت ہوتی نہیں ہے. تو بہرحال یہ اندازہ لگاؤ کہ کعبہ کے غلاف کا کلر دیکھ کر کالے جوتے نہ پہننا اور گنبد خضرا اور حضور کے روزہ مبارک کی دیوار کی چادر دیکھ کر گرین رنگ کے جوتے چمپل نہ پہننا, یہ کتنے اونچے درجے کا ادب ہوگا آپ اندازہ لگاؤ. الحمدللہ دونوں پر عمل ہے. سالہاں سال ہو گئے نہ کالے چپل نہ کالی جوتی پہنی, نہ جو ہے گرین رنگ کے ہدیے میں آتی ہے تو پہلے تو قبول نہیں کرتا ہوں, کہ لینا ہی پڑے تو دوسرے کو دے دیتا ہوں. آپ سے بھی ہو سکے تو اس نسبت سے تعظیم اور ادب کے طور پر اس کے اوپر عمل کرو اگر ہو سکے تو. یہ ہمارے بزرگوں کا طرز عمل ہے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ رات کو سوتے تھے تو پیر لمبے کر کے نہیں سوتے تھے. کئی مرتبہ لوگوں نے دیکھا, ایک مرتبہ کسی نے ہمت کر کے پوچھ لیا, حضرت پیر لمبے کیجئے آرام ملے گا, نیند اچھی آئے گی. فرمایا اپنے محبوب اللہ کے سامنے پیر پھیلا کر کے سونے کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ میرے اللہ مجھے دیکھتے ہیں, ان کے سامنے پیر پھیلا کر کے سونے کی ہمت نہیں ہوتی ہے. کتنے اونچے درجے کے یہ اللہ کے نیک بندے ہوں گے. وہ ایک بزرگ کا واقعہ مشہور ہے نا, حضرت بشیر حافی رحمت اللہ علیہ فضائل اعمال میں بھی آپ نے ان کی باتیں سنی ہیں. چپل جوتے پہنتے ہی نہیں تھے. کسی نے پوچھا تو فرمایا کہ میرے اللہ نے زمین کو بچھونا بنایا اور ہمارے گھر کے بچھونے کے اوپر کوئی چپل پہن کے چلے تو ہم کو برا لگے گا کہ گھر میں کارپیٹ بچھائی ہے, بچھونا بچھایا ہے اور تم اس پر چپل پہن کے چلتے ہو. تو کہا اللہ نے زمین کو بچھونا بنایا تو اللہ کی زمین پر چپل پہن کے چلنے کی ہمت ہوتی نہیں ہے. تب سے ان کا لقب ہی بن گیا بشر حافی. مصر میں قاہرہ میں ان کا مزار ہے, میں گیا ہوں ان کے مزار کے اوپر. تو ایسے ایسے اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں کہ جن کو اس قدر ادب کا اہتمام تھا. ایک مرتبہ ایک صاحب نے فرمایا کہ حضرت آپ کی برکت سے ہوا جو کچھ ہوا باطنی نفع ہوا. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی میرا کام تو نائی جیسا ہے, یعنی کھانا جو آدمی لاتا ہے اس کے جیسا ہے کہ کوئی آدمی کنچے میں کھانا لے کر آوے سیٹھ کے لیے اور سیٹھ کے سامنے لا کے کھانا رکھ دے تو سیٹھ اس میں سے چھوٹی پلیٹ میں لے کر کے وہ مزدور کو بھی دے دے کر لے تو بھی کھا لینا. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی لائے تم ہی کرتے ہو, میں تو اس لانے والے کی طرح ہوں. یہ ایک جو ہے آپ کی اعلیٰ درجے کی تواضع تھی, اعلیٰ درجے کا انکسار تھا. ایک مرتبہ فرمایا جو لوگ میرے پاس مرید ہونے آتے ہیں ان کو میں اپنا بندہ بنانا نہیں چاہتا, اللہ کا بندہ بنانا چاہتا ہوں. اور یہی اصل چیز ہے کہ بیعت کرنے کا یہ مقصد نہیں کہ تم پیر کے پجاری بن جاؤ, اللہ کے بندے بن جاؤ, یہ اصل مقصد ہے. اور آپ دیکھ لینا دنیا میں آج بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو پیری مریدی کو دھندا بنائے ہوئے ہیں کہ پیری مریدی اس لیے کرنی تاکہ ہدیے ملے, پیری مریدی اس لیے کرنی تاکہ دعوتیں کھائیں, پیری مریدی اس لیے کرنی تاکہ دنیا کا فائدہ ہوئے. نہیں بھائی نہیں, یہ ایک مبارک عمل ہے, سنت عمل ہے. اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے. بیعت اور کوئی پیری مریدی اس لیے ہے تاکہ ہم اللہ کے سچے بندے بن جاوے, کامل بندے بن جاوے, اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جاوے, قوی ہو جاوے. اس نسبت کے اوپر یہ پیری مریدی کا مبارک سلسلہ ہے. ہمارے بعض اکابر تو اس میں اتنے محتاط تھے کہ بیعت ہونے کے بعد کوئی ہدیہ لاتا منع کر دیتے تھے. ہاں اگر وہ ایسا ہے کہ پہلے سے ہدیے کا معمول ہے, جب بیعت نہیں تھا تب بھی سنت کی نیت سے ہدیہ دینے لینے کا رواج ہے تو کہا ٹھیک ہے کہ یہ بیعت کوئی فیس تھوڑی چکانی ہے کہ تم ہدیہ دینے کے لیے آؤ. بہت سے لوگ ایسا ماحول بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی پیر کو ایسے ملاقات نہیں کر سکتے, لفافے کے ساتھ ہی جو ہے ملاقات ہو سکتی ہے. میں بھی ایسے علاقوں میں جاتا ہوں کہ جہاں ابھی بھی بعض لوگوں کی ذہنیت ایسی ہے کہ پیر کی ملاقات خالی ہاتھ کرنا بہت بڑی بے ادبی ہے. وہ جو ہے لفافہ لے کر کے ہی ملاقات کے لیے آتے ہیں, بیچاروں کا ذہن ایسا بنا دیا گیا. باقی ہمارے اقابر اللہ کے نیک بندے وہ کہ بھائی ہم نے پیری مریدی کو دنیا داری نہیں بنائی بلکہ یہ اس لیے بنائی کہ لوگوں کو اللہ کا بندہ بناوے, اپنا بندہ نہ بناوے, اللہ سے تعلق قوی اور اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے. یہ ہے اصل چیز پیری مریدی کے پیچھے. ایک مرتبہ ایک آدمی نے شکایت کی, سنو عجیب شکایت کی, آپ لوگ بھی ایسی شکایتیں کرتے رہتے ہو. حضرت ذکر کرتا ہوں لیکن کوئی فائدہ نہیں معلوم ہوتا. لوگ کہتے ہیں ذکر کرتے ہیں دھیان نہیں لگتا, ذکر کرتے ہیں کچھ فائدہ نہیں دکھتا. تو حضرت نے ارشاد فرمایا بھائی یہ ذکر میں اللہ نے لگایا اور ذکر کی توفیق دی، یہ کتنا بڑا فائدہ ہے. اس سے بڑا اور کیا فائدہ چاہیے کہ اللہ نے اپنا ذکر کرنے کی، اپنا نام لینے کی تمہیں توفیق عطا فرمائی، یہ کتنا بڑا فائدہ ہے. آج دنیا میں میرے بھائیو کتنے انسان ایسے ہیں کہ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ بھی اللہ کا نام ان کی زبان پہ آتا نہیں ہے. کیسے کتنے لوگ ایسے. اللہ کا بہت کرم بہت فضل کہ اس مالک نے ہم کو توفیق دی کہ ہم اس کا نام لیتے ہیں. بس اللہ اپنا نام لینے کی توفیق دے وے، یہی بہت بڑا فائدہ ہے. اس لیے ذکر کرتے جاؤ، فائدے کے چکر میں مت پڑو کہ دل لگتا ہے دل نہیں لگتا، دھیان لگتا ہے دھیان نہیں لگتا، کوئی نفع دکھتا ہے نفع نہیں دکھتا، یہ کوئی چکر میں مت پڑو. اللہ کے نام کی توفیق ہو گئی، یہی سب سے بڑا نفع ہے ہمارا، سب سے بڑا فائدہ ہے. اور وہی بات حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمت اللہ علیہ کا ایک شعر میں آپ کو سنایا کرتا ہوں. کتنی پیاری بات حضرت نے فرمائی، جب سے زباں پہ ان کا نام آنے لگا، ان کا یعنی کس کا، اللہ کا نام، جب سے زباں پہ ان کا نام آنے لگا، ان کا یعنی کس کا، اللہ کا نام، جب سے زباں پہ ان کا نام آنے لگا تب سے دنیا ہی میں جنت کا مزہ آنے لگا. اللہ کا نام جنت کا مزہ ہے دنیا میں. اس لیے بھائیو دل لگے کہ نہ لگے، فائدہ نظر آوے کہ نہ نظر آوے، ذکر میں لگے رہو. شاید بہت سے لوگ تو یوں سوچتے ہیں کہ جتنا ذکر کرے نا اتنے سونے کے سکے اوپر سے گرے، چاندی کے ورق بھی مسلے کے نیچے سے نکلے. شاید بعض لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ اتنی مدت سے ذکر کرتا ہوں لیکن روزی میں برکت نہیں ہوتی، گھراک نہیں آتے، دھندے میں برکت نہیں ہوتی. یہ سب چکروں میں مت پڑو، اللہ اپنا نام لینے کی توفیق دے وے، یہی سب سے بڑا فائدہ ہے. حضرت نے ایک مرتبہ فرمایا ٹھنڈا پانی پیو. اس زمانے میں فریز کولر برف نہیں تھا، سن لو. ٹھنڈے پانی کا مطلب جیسے کہ باسی پانی مٹکے میں رکھا ہوا وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اور ہینڈ پمپ تھوڑا چلا کے اندر سے پانی نکلتا ہے وہ بھی ٹھنڈا ہوتا ہے. تو حضرت نے فرمایا ٹھنڈا پانی پیو تاکہ پورے بدن کے بال بال میں سے الحمدللہ نکلے. یعنی ٹھنڈا پانی پینے میں بھی اتنا دھیان کہ ٹھنڈا پانی پیئیں گے اور بدن کو راحت ملے گی تو بال بال میں سے الحمدللہ 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 نکلے گا. اور حدیث میں یہ بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ مومن ایک لقمہ کھاوے یا ایک گھونٹ پانی پیوے اور اس کے اوپر الحمدللہ پڑھے، یہ چیز اللہ کو بہت پسند ہے. آج تو ہم پورا کھانا کھا لیتے لیکن ایک مرتبہ بھی الحمدللہ نہیں پڑھتے، کیسے ہم ناشکرے اور ناقدرے بن گئے. اور بعض تو ایسے ہیں کہ کھانے کے بعد بھی الحمدللہ نہیں پڑھتے، کیسی ناشکری کیسی ناقدری. عادت بناؤ، ہر لقمے پہ پڑھو تو بہت اچھا ہے، ہر لقمے پہ نہیں پڑھ سکو تو تھوڑے بہت لقمے 8-10 لقمے کھائے الحمدللہ، پانی پیا الحمدللہ، کھانے کے بعد الحمدللہ اور دعا پڑھنا چاہیے. تو حضرت نے یہ بات فرمائی، فرماتے ہیں اگر ریاکاری سے بھی کوئی عمل کرتا ہو تو کرتا رہے چھوڑے نہیں. شروع میں ریاکاری ہوگی پھر عادت بنے گی اور عبادت ہو جائے گی. یہ بھی ایک شیطانی چکر ہے. بعض لوگ عمل کرتے ہیں تو شیطان دل میں آگے کہتا ہے او تو دکھلاوا کر رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے، پبلسٹی کے لیے کام کرتا ہے، ابھی مت کر نہیں کرنا. بس کام کرنا چھوڑ دیا، نماز چھوڑ دی، خیرات چھوڑ دی. کیوں؟ دل میں خیال آیا کہ میں دکھلاوے کے لیے کر رہا ہوں. حضرت حاجی صاحب فرماتے ہیں ریاکاری ہو، دکھلاوا ہو، عمل کرو، چھوڑو مت. کرتے رہو گے کرتے رہو گے تو عادت بنے گی، عبادت ہو جائے گی، اخلاص اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے. تو شروع میں تو ریاکاری آتی ہے، پھر دھیرے دھیرے اخلاص آ جائے گا. عمل کرتے رہو. وقل اعملوا فسیر اللہ عملکم ورسولہ. اعمال میں لگے رہو. شیطان جو ہے نا اعمال سے روکنے کے لیے الگ الگ ہتھیار استعمال کرتا ہے. یہ بھی شیطان کا ایک ہتھیار ہے کہ آپ کوئی نیک کام کرنے جاؤ گے تو یوں دل میں ڈالے گا کہ تو دکھلاوا کرتا ہے، کیوں دکھلاوے والا عمل کرتا ہے، چھوڑ. اور اخلاص جب آوے نے تب عمل کرنا. پتہ چلا کہ موت تک اخلاص بھی نہیں آیا اور عمل کرنے کے بغیر دنیا سے چلے گئے. اسی لیے بھائی اس کے انتظار میں نہ بیٹھے رہے. ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں اپنے پاس آنے والوں کے قدموں کی زیارت کو نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں. اپنے پاس آنے والوں کے قدموں کو زیارت کو نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں. یہ بھی بہت بڑی بری چیز ہو گئی اب کہ میرے پاس بہت لوگ آ رہے ہیں، میرے پاس بہت آدمی آ رہے ہیں، تو آدمی خوش ہوتا ہے اور لوگوں کو سناتا بھی ہے کہ بس بات جانے دو نہیں، ہر وقت بھیڑ 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 رہتی ہے، میرے پاس ٹائم ہی کہاں رہتا ہے. صبح 100 آدمی، دوپہر میں 200 آدمی، شام کو 300 آدمی، ہر وقت بھیڑ بھیڑ. اور یہ اللہ کے نیک بندے کیا کہتے ہیں کہ آنے والوں کے قدموں کی زیارت میری نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں. ان آنے والوں کی قدموں کی برکت سے اللہ میری نجات فرما دے. دیکھو کیسے اونچے درجے کے لوگ ہیں. ایک مرتبہ ایک بڑے بزرگ نے کہا حضرت نماز میں دل اللہ کی طرف نہیں لگتا تو خالی خالی اٹھک بیٹھک کیوں کرے. یہ بھی آج کل بہت سے لوگوں کو فریاد ہے. کہا حضرت نماز میں دل اللہ کی طرف نہیں لگتا کیوں، تو پھر خالی اٹھک بیٹھک کا کیا فائدہ؟ تو حضرت نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ یہ اٹھک بیٹھک بھی کتنی قیمتی چیز ہے وہ آخرت میں جا کر پتا چلے گا. یہ اٹھک بیٹھک کتنی قیمتی چیز ہے وہاں جا کر کے پتا چلے گا. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اپنے سامنے اٹھک بیٹھک کرنے کی، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اسی لیے دل لگے نہ لگے، دھیان لگے نہ لگے، وقت پر نماز پڑھ لو، فرض پڑھ لو، سنتیں پڑھ لو، واجب پڑھ لو، نفل پڑھ لو، نماز پڑھ لو، دھیان لگے کہ نہ لگے اس مالک کا کرم ہے کہ اس نے اپنے دربار میں ہمیں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. آپ جانتے ہو کہ نہیں؟ تھوڑی دیر سوچو، آپ کے جاننے والوں میں اللہ کے ایسے بندے موجود ہیں جو پورے ہفتے میں جمعہ کے دن مسجد میں آتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے جاننے والوں میں ایسے بندے بھی ہیں جو سال میں صرف عید پر مسجد میں آتے ہیں، عیدگاہ میں آتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایسے کتنا بڑا اس کریم کا کرم ہوا کہ وہ 5 مرتبہ اپنے دربار میں ہمیں بلاوے، اپنے گھر پر حاضری کی توفیق دے وے. اسی لیے وقت کے اوپر نماز پڑھ لیا کرو، اس کے اندر کوتاہی نہ کرو. ایک مرتبہ حضرت نے ارشاد فرمایا میں 3 آدمی سے خدمت لینا پسند نہیں کرتا ہوں، ایک عالم سے، دوسرا سید آل رسول سے، اور تیسرا بوڑھے آدمی سے. ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے کہ بھئی عالموں کا ایک مقام ہے، ان سے خدمت نہیں لینی چاہیے. دوسرا سید آل رسول، ان سے خدمت نہیں لینی چاہیے. اور تیسرا بوڑھا کم ضعیف عمر کا آدمی، اس سے خدمت نہیں لینی چاہیے. حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ سید تھے، آل رسول میں سے تھے، حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ مجھے سنانے لگے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت مولانا علی میاں صاحب کی ذرا سی خدمت کی تو فوراً میرے ہاتھ روک لیے اور فرمانے لگے کہ قیامت کے دن سیدنا فاروق اعظم کو کیا منہ دکھاؤں گا اگر تم سے خدمت لی تو، تم سیدنا حضرت فاروق اعظم کے خاندان کے ہو، فاروقی ہو، اگر تم سے دنیا میں خدمت لی تو قیامت کے دن حضرت فاروق عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، اس لیے سید آل رسول کا اکرام کرو، بوڑھوں سے خدمت مت لو اور عالم سے خدمت مت لو، یہ حضرت حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے. ایک مرتبہ ارشاد فرمایا جو آدمی طالب دنیا ہو وہ تاریک دنیا بن جاوے، یعنی دنیا کو طلب کرنے سے حاصل نہیں ہوگی. حضرت تھانوی نے اس کی شرح دی کہ طالب دنیا تاریک دنیا بن جاوے. حضرت تھانوی نے اس کی شرح کی کہ دنیا کے پیچھے پڑے رہو گے تو دنیا تو حاصل نہیں ہوگی، لیکن دنیا کو چھوڑ دو گے تو دنیا خود بخود سامنے سے آئے گی. یہ عجیب بات ہے، دنیا کا حال ایسا ہے کہ جتنا دنیا کے پیچھے پڑو گے اتنا دنیا تم سے دور بھاگے گی، اور جتنا تم دنیا سے دور بھاگو گے وہ دنیا تمہارے پیچھے دوڑ کر کے آئے گی. تو کہا اگر دنیا کے طالب ہو تو دنیا کے تارک بن جاؤ، چھوڑ دو دنیا کو تو خود بخود دنیا تمہیں حاصل ہو جائے گی. اور اس پر ہمارے بزرگوں کے بے شمار واقعات ہے کہ انہوں نے دنیا کی محبت اپنے دل سے نکال دی تو اللہ نے دنیا کو ان کے سامنے پہنچایا، ذلیل کر کے پہنچایا. ندیم صاحب 1983 میں جب پہلی مرتبہ ڈابیل تشریف لائے تھے تو انہوں نے سنایا، حضرت علامہ محمد یوسف صاحب بن نوری رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث، بہت بڑے اللہ کے ولی، کہا کہ ایک مرتبہ شام کو جلالین شریف کا تفسیر کا سبق پڑھا رہے تھے مسجد کے اندر. اس وقت جامعت العلوم الاسلامیہ قائم نہیں ہوا تھا، مسجد میں درس دے رہے تھے تو باہر صحن میں ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ پینٹ پہن کر، پینٹ میں ہاتھ ڈال کر اسٹائل سے چل رہا تھا. حضرت کو یہ اسٹائل پسند نہیں آئی کہ بھائی مسجد کے صحن میں پینٹ میں ہاتھ ڈال کر اسٹائل سے یوں لٹار مارے، چکر مارے. سبق پورا ہوا تو وہ سیٹ صاحب قریب میں آئے، وہ بڑے سیٹ تھے، کہنے لگے حضرت یہ رقم ہے، اتنی بنڈل نکالا پیسوں کا، آپ کے مدرسے کے لیے چندہ لایا ہوں. تو حضرت کو ان کی چلنے کی اسٹائل پسند نہیں آئی تھی تو کہا کہ بھائی ہمارے مدرسے میں بجٹ پورا ہو گیا، آپ چندے کی ضرورت نہیں ہے، آئندہ سال کی بات، آئندہ سال لے جاؤ تمہارا چندہ واپس. یوں کہہ کے ٹھکرا دیا. ہے آج کسی مولوی میں اتنی ہمت کہ اس طرح ٹھکرا دے رہے کہ ہمارے مدرسے کا بجٹ پورا ہو گیا، اب چندے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تو حلمی مسجد کے مصداق بنے ہوئے ہیں. بہرحال حضرت نے رد کر دیا کہ جاؤ یہ مجھے ضرورت نہیں. پھر عصر کی نماز ہوئی اور حضرت علامہ گھر جانے کے لیے نکلے تو جوتے پہنتے تھے بڑے بڑے، جب جوتے کے اندر پیر ڈالنے کا وقت آیا تو پیر ہی نہیں جا رہا ہے اندر. شاگرد وہاں موجود تھے، ان کو کہا بھائی دیکھو تو پیارو اندر کیا ہے، پیر کیوں نہیں جا رہا ہے. تو نیچے سے جھک کر کے جوتا اٹھایا تو اس میں ساری نوٹوں کے بنڈل بھرے ہوئے تھے. حضرت نے سارے پیسے نکلوائے شاگردوں سے اور نکلوا کر کے فرمایا دیکھو دنیا داروں کے پاس بھی جاتی ہے اور ہمارے پاس بھی آتی ہے، دنیا دولت دنیا داروں کے پاس بھی جاتی ہے اور ہمارے پاس بھی آتی ہے، فرق اتنا ہے کہ وہ دنیا کے سامنے ذلیل ہو کے جاتے ہیں اور دنیا ہم فقیروں کے یہاں ذلیل ہو کر کے آتی ہے. دیکھ لو اس کا حال. بہرحال دنیا کی محبت دل کے اندر سے نکالو تو اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا کو ذلیل کر کے بھیجیں گے. ساری غلطیوں اور گناہ کی جڑ دنیا کی محبت ہے. اللہ تعالیٰ اس گندی محبت سے ہمارے دلوں کو پاک فرما دے. اسی لیے تو حدیث میں یہ دعا ہم کو سکھلائی گئی, اللہ سے دعا مانگو, اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا. اے اللہ دنیا کو ہماری سب سے بڑی فکر مت بنانا. آج صبح اٹھے وہاں سے لے کر رات سونے تک ہماری سب سے بڑی اگر کوئی فکر ہو تو دنیا دنیا دولت دولت ہی ہوا کرتی ہے. بس اس لالچ کو دل سے نکالنا ہے. ہاں حدیث میں اس آدمی کے بارے میں حسد گبتا کرنے کی بات آئی ہے کہ جس آدمی کو اللہ نے دولت دی ہو لیکن وہ دل کھول کے اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہو, دل کھول کے اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہو وہ بہت اچھا کما رہا ہے, لیکن کائی کو کما رہا ہے, اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کے لیے, دین کے کام کے لیے, صدقہ خیرات کرنے کے لیے, غریبوں فقیروں کے کام آنے کے لیے, وہ بہت اچھا آدمی ہے. اللہ ہمیں بھی ایسی دولت کمانے والا بناوے دین کے کاموں کے ساتھ کے جس میں یتامہ فقرا مساکین دینی کاموں کا بڑا خیال رکھا جاتا ہو اور ان کے اوپر ہماری دولت لگتی ہو. یہ بہت اچھی عادت ہے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک بات یہ بھی سنا دوں. سہارنپور میں وہ زمانہ انگریزوں کی حکومت کا تھا ہمارے ملک میں, تو تھانہ بھون سے حضرت قاضی عبدالرحیم صاحب سہارنپور گئے ہوئے تھے, تو انگریز جو کلیکٹر تھا اس زمانے کا اس نے قاضی عبدالرحیم صاحب کو گرفتار کیا اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کو عام مجمع کے سامنے پھانسی پہ لٹکا دیا. وہ انگریزوں کی سرکار تھی, جو مرضی میں آتا اس کو پھانسی پہ چڑھا دیتے تھے. تو قاضی عبدالرحیم صاحب تھانہ بھون کے بڑے آدمی تھے, ان کو اور ان کے ساتھیوں کو پھانسی پہ لٹکا دیا انگریز کلیکٹر نے سہارنپور کے. تو خبر پورے ڈسٹرکٹ میں ضلع میں پھیل گئی اور لوگوں میں ایک جوش پیدا ہو گیا. یہ 1857 کی بات ہے. تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب حافظ زامن شہید مولانا فتح محمد تھانوی, مولانا محمد قاسم صاحب, مولانا رشید احمد گنگوئی, انہوں نے پورے سہارنپور ضلع میں سفر کیا اور لوگوں کو انگریزوں کے سامنے جہاد کرنے کے لیے تیار کیا کہ تیار ہو جاؤ ہم انگریزوں کے سامنے جہاد کریں گے. اور پورے علاقے سے مجاہدین تیار کیے اور 14 ستمبر 1857 ہی عیسوی میں قریب میں شاملی, ابھی بھی شاملی موجود ہے, اور شاملی میں جہاں انگریزوں کے خلاف وار ہوئی تھی بیٹل, وہ جگہ بھی موجود ہے, وہاں ہمارے ان بزرگوں نے انگریزوں کے سامنے زوردار جہاد کیا. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس لشکر کے امیر بنے اور اس لشکر میں حضرت حافظ زامن شہید رحمۃ اللہ علیہ کو شہادت ہو گئی اور پورے تعلقے کے اوپر ان کا قبضہ بھی ہو گیا. لیکن حافظ صاحب کی شہادت کے بعد یہ لوگ پھر تھانہ بھون واپس لوٹ آئے. تو یہ ہمارے اکابر اولیاء, ایک طرف اللہ تعالیٰ کا ذکر, اللہ سے تعلق, سنت کی اتباع اور دین کی خدمت, علم کی خدمت, اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ملک کی آزادی کے لیے بھی بڑی خدمت انجام دی. مسٹر اسپینکی نام کا وہ انگریز کلیکٹر تھا. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد باقاعدہ بھارت چھوڑ کر کے مکۃ المکرمہ کی ہجرت کر لی اور بعد میں مکۃ المکرمہ میں باقی زندگی گزاری. جب میں پہلے حج میں گیا تھا 1998 میں تو اس وقت کے اوپر حضرت کی خانقاہ کے آثار موجود تھے کہ اس جگہ پر حضرت کا مکان اور خانقاہ تھی, وہ الحمدللہ دیکھی تھی. اب تو مکہ ہی اتنا بڑا اور بدل گیا کہ ساری چیزیں توڑ پھوڑ کر کے نئی نئی سب بن رہی ہے, تو حضرت کی باقی زندگی پھر حرم مقدس میں گزری ہے. دوسرے اور واقعات اور حالات انشاءاللہ دوسری مجلس کے اندر عرض کریں گے. بہرحال اللہ کے یہ نیک بندے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کی اتباع کے ساتھ ایسی پاکیزہ زندگی گزاری, اللہ سے تعلق مضبوط, معاملات میں صاف ستھرے, حلال روزی کما کے کھانے والے, ذکر کرنے والے, اللہ کی طرف دھیان دینے والے, اللہ کی بارگاہ کے اندر رونے والے, اللہ یہ پاکیزہ صفات ہم فقیروں کو بھی عطا فرما دے رہے ہیں. اور قیامت کے دن اللہ اپنے ان اولیاء کرام کی جماعت میں ہمارا حساب فرما رہے ہیں اور ان کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں جنت کا داخلہ نصیب فرماوے. یہ وہ ہمارے اقابر ہے کہ جن کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج ہے اور ان کے پیروں کی مٹی ہماری آنکھوں کا سرما ہے, اور اللہ انہی کی نسبت اور ان کے طفیل اور ان کی برکت سے دنیا میں اپنی رضا اور محبت عطا فرماوے اور آخرت کے اندر اللہ اپنی رضا اور جنت الفردوس کی دولت سے مالا مال فرماوے. یہ ہمارے سلسلے کے بالکل قریب کے زمانے کے بزرگوں اور اقابر میں سے ہیں. خطب عالم ہمارے سلسلے چشتیہ کے سرتاج حضرت میاں جی نور محمد صاحب جنجانوی رحمت اللہ علیہ نے ان کو بہت جوانی میں کم عمری میں خلافت کی دولت سے نوازا تھا, اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بشارت دی تھی کہ میاں جی کے ہاتھ کے اوپر بیعت ہو جاؤ. اللہ یعنی وہ اشارہ دیا تھا خواب میں اس طرح کا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے اولیاء میں شامل فرمائے, ان کے خدامین کی جماعت میں اللہ ہمیں شامل فرمائے. بھائی ہمارا حال تو کیسا ہے, وہ حضرت خواجہ باقی باللہ کا واقعہ مشہور ہے نا, کہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے یہاں کچھ مہمان آ گئے, اچانک خانقاہ میں کھانے کا کوئی نظام نہیں تھا. سامنے ایک باورچی رہتا تھا, اس نے دیکھا کہ آج حضرت کے یہاں اچانک بے وقت مہمان آئے, کھانے کا نظام نہیں ہے. جلدی سے اس نے شاندار کھانا بنایا اور کھنچا لے کر کے پہنچا. حضرت بہت خوش ہوئے کہ میرے مہمانوں کا تم نے اکرام کیا. حضرت نے جوش میں آ کے فرمایا, باورچی صاحب بولو کیا چاہتے ہو؟ میں اللہ سے دعا کروں اور اللہ تمہیں وہ دے دیں گے. تو باورچی بھی بہت ہوشیار نکلا, کہنے لگا حضرت دعا کرو اللہ آپ جیسا مجھے بنا دے وے. دعا کرو کہ آپ جیسا اللہ مجھے بنا دے وے. حضرت نے کہا کچھ اور دعا کروا لو, کچھ اور مانگ لو. کہ نہیں آپ جیسا ہی بننا ہے. ارے بھائی فقیر جیسا بن کے کرو گے کیا؟ فقیر کے یہاں فقیری ہوتی ہے. کہ نہیں آپ جیسا ہی بننا ہے. تو ہاتھ پکڑ کر کے جو ان کا عبادت کا پرائیویٹ روم تھا وہاں لے گئے اور مراقبہ کر کے توجہ ڈالی. صوفیہ کے یہاں نسبتیں ہیں الگ الگ قسم کی, اس میں ایک نسبت اتحاد آتی ہے. تو نسبت اتحاد کی توجہ ڈالی, اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ مرید بھی پیر کے جیسا ٹو کاپی ہو جاتا ہے. مرید بھی پیر کی طرح ٹو کاپی اس کا ہو جاتا ہے, اس کو نسبت اتحاد کہا کرتے ہیں. ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کے انتقال کے بعد کا رائے پور جانا ہوا اور مفتی عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کو دیکھا تو کہا بالکل حضرت شیخ زکریا صاحب جیسا چہرہ, داڑھی, شکل, صورت پوری حضرت شیخ زکریا صاحب جیسی ہو گئی تھی. ٹو کاپی, یہ خود حضرت مفتی محمود صاحب سے میں نے بلا واسطہ سنا. تو حضرت مفتی عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا, بہت اچھی طرح دیکھا. ایک مرتبہ حضرت کی گود میں بیٹھنے کی بھی سعادت حاصل ہوئی. تو بالکل حضرت شیخ زکریا صاحب کی ٹو کاپی. تو یہ نسبت اتحاد کہلاتی ہے. تو ہمارا حال تو یہی ہے کہ احب الصالحین ولست منہم, احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. اے اللہ ہم نیک نہیں ہیں, ہم تو گنہگار ہیں, مجرم اور پاپی ہے, لیکن تیرے نیک بندوں سے اللہ ہم محبت رکھتے ہیں. اس محبت کی برکت سے اے اللہ آپ ہمیں بھی اپنے نیک بندوں جیسا بنا دیجئے. اللہ کے نیک بندوں کی محبت یہ رنگ لاتی ہے زندگی میں, رنگ لاتی ہے, رنگ لاتی ہے. اللہ کے نیک بندوں کی محبت رنگ لاتی ہے. کبھی نہ کبھی اس کا ریزلٹ سامنے آتا ہے. آج نہیں, کچھ سالوں میں, زندگی بھی نہیں, آخرت میں, اولاد میں, نسلوں میں اس کا فائدہ ضرور بے ضرور انسان کو دیکھنے کو ملتا ہے. یہ عجیب و غریب نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ ہم سب کو اللہ سے بھی سچی محبت عطا فرمائے اور اولیاء اللہ سے بھی اللہ ہمیں سچی محبت عطا فرمائے. کسی اللہ کے نیک بندے کی کبھی زبان سے برائی مت کرنا, اور کوئی برائی کرتا ہو بیرے بن جانا, سننا مت. اور جو ہے کسی اللہ کے نیک بندے کی بری بات لکھی جائے تو اس کی طرف دھیان بھی مت دینا. یہ اولیاء کرام کے ادب کا ایک حصہ ہے. اللہ ہم سب کو سچے پکے اپنے نیک بندوں کی جماعت میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل شان أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمیں اپنا سچا پکا متقی بندہ بنا دیجئے, اپنا ولی بندہ بنا دیجئے. آپ کے ولیوں کی قابل محبت و عقیدت, صحیح محبت و عقیدت ہمیں عطا فرما دیجئے. آپ کے نیک بندوں کی بے ادبی اور گستاخی سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ آپ کا ذکر کرنے والا بنا دیجئے, زیادہ سے زیادہ آپ کے ساتھ محبت کرنے والا بنا دیجئے. اے اللہ آپ کا ہمیں عاشق بنا دیجئے. اے اللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائیے, کامل اتباع سنت والی زندگی عطا فرمائیے. اے اللہ ہر طرح کی گندگیوں سے پاک صاف فرمائیے. اے اللہ عافیت سلامتی عطا فرمائیے. اے اللہ پوری دنیا کے ایمان والوں پر رحم فرمائیے, خصوصاً ارض مقدس کے اہل ایمان کی ہر طرف سے حفاظت فرما, بچوں کی, عورتوں کی, بوڑھوں کی, مردوں کی, عورتوں کی, ہر ایک کی اپنے کرم سے حفاظت فرما, ان کی کھانے پینے دوا زندگی کی ہر ضروریات خزانے غیب سے وافر مقدار میں حلال طریقے سے باعزت اپنے کرم سے عطا فرما, عطا فرما, عطا فرما, مظالم کا خاتمہ فرما. اے اللہ کل قیامت کا دن آئے گا محشر میں, اے اللہ آپ کے نیک بندوں کی جماعت میں ہمیں شامل فرما. اس دنیا کے بعد کل قیامت آئے گی, اے اللہ قیامت کے دن ہمیں آپ کے صالحین بندوں کے ساتھ ان کی جماعت میں ہمارا حشر نشر فرما, ان بندوں کی جماعت میں ہمیں جنت کا داخلہ عطا فرما. اے اللہ یہ ہمارے اقابر تیرے اولیاء کرام, اے اللہ ان کی ہدایات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ نے جو ان کو اپنا خصوصی قرب اور اپنے یہاں جو خاص مقام عطا فرمایا تھا, اے اللہ انہوں نے تو بڑی محنتوں اور مجاہدوں کے بعد وہ مقام پر وہ پہنچے. اے اللہ ہم کمزوروں کو عافیت کے ساتھ, سہولت کے ساتھ اپنے کرم سے آسانی سے وہ مقام عطا فرما, راحت اور آسانی کے ساتھ عطا فرما, کامل صفت احسان ہمیں عطا فرما, ہر وقت آپ کا دھیان عطا فرما. اے اللہ آپ کی ایسی محبت عطا فرما کہ گناہ سے نفرت طبیعی اور فطری ہو جائے, ایسی محبت ہمیں عطا فرما. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی, اے اللہ ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی, اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آمين, اللهم آمين, اللهم آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. کچھ رہ جائے تو کھا لیجیے.